الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کتاب الدعوات. حضرات, آج کے اس اتوار کے ہفتہ وار درس حدیث میں فضائل قرآن ختم ہو کر دعاؤں کا باب شروع ہوا. کتاب الدعوات, دعوات جمع ہے دعوت کی, اور دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے کہ چھوٹے کا بڑے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کچھ مانگنا. چھوٹا جو ہے, جو اپنے آپ کو عاجز اور چھوٹا سمجھ کر بڑے سے اس کی عزت اور اس کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے, اس کو بڑا سمجھتے ہوئے اس سے کچھ مانگے, یہ دعا کا معنی ہے. اب دعائیں کئی قسم کی ہیں, ایک دعا نہیں ہے, تو دعاؤں کی بہت ساری قسمیں ہیں, اس لیے یہاں جمع کا لفظ سمایا کتاب الدعوات, کہ جس کے اندر بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہوگا. دعا جو ہے یہ عبادت ہے, دعا عبادت ہے. کیوں؟ کہ جب اللہ سے انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ کو اپنا خالق, رازق, مالک سمجھ کر اور اپنے آپ کو ایک عاجز اور مسکین بندہ سمجھ کر اس سے مانگتا ہے, اور اسی کا نام عبادت ہے کہ رب تعالیٰ کو رب سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ہم رب کی بارگاہ سے ہم عاجز مسکین بندے مانگ رہے ہیں, اور اسی کا نام عبادت ہے. تو جو آدمی اس سنس میں, جو آدمی دعا سے انکار کرتا ہے, گویا وہ عبادت سے انکار کر رہا ہے. اور دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. جیسے آپ گوشت پکائیں یا گوشت لائیں آپ, اور ہڈیاں ہی ہڈیاں اکٹھی کر رہے ہیں, اس کے اندر اگر مغز نہ ہو تو ان ہڈیوں کو آپ کیا کریں گے؟ ہڈی کو جو گوشت میں پسند کیا جاتا ہے تو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر مغز ہوتا ہے, اور مغز کی وجہ سے ہڈی کو چوسا جاتا ہے, ہڈی کو پکایا جاتا ہے, ہڈی کو پسند کیا جاتا ہے. اگر مغز نہ ہو تو ہڈی کا کوئی فائدہ نہیں. یا اسی طرح چھلکے ہیں کیلے کے, سیب کے, مالٹے کے, کسی بھی پھل کے چھلکے, وہ چھلکے مقصود نہیں ہوتے, اس کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے, جو گودا ہوتا ہے. تو جیسے گودا اصل مقصد ہوتا ہے, چھلکے مقصد نہیں ہوتے, مغز اصل مقصد ہوتا ہے, ہڈی مقصد نہیں ہوتا, تو اسی طرح دعا, عبادت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے, ہم اس کی عبادت کریں. تو مغز جو ہے دعا, اس کو دعا مخ العبادت کہا گیا, شاید حدیث آئے گی آگے کہ دعا پوری عبادت کا مغز ہے. مقصد جو ہے عبادت کا وہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے, جو دعاؤں کی کئی قسمیں ہیں. تو اصل مقصد جو ہے وہ دعا ہوتی ہے. الفصل الاول کتاب الدعوات میں پہلی فصل. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وَإِنْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِي أَكْثَرُ مِنْهُ. یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, اور بخاری میں اس سے کم الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا وعدہ فرمایا کہ میں وہ ہر حال میں قبول کروں گا جو بھی آپ دعا مانگو. لکل نبی دعوت مستجابت, ویسے نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, رب تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا, لیکن رب نے جو ہر نبی سے وعدہ فرمایا, ایک دعا کا فرمایا کہ ایک دعا جو ہے نا, آپ جو بھی مانگو گے ہم وہ ایک دعا ہر حال میں قبول کریں گے, جو مانگو, جس وقت مانگو, جیسی دعا مانگو. تو ہر نبی نے جلدی کی دعا مانگنے میں, ہر نبی نے دعا مانگ دی. آدم علیہ السلام نے مانگ دی, نوح علیہ السلام نے مانگ دی, یوسف و یعقوب نے مانگ دی, اسماعیل و اسحاق نے مانگ دی, صالح و ہود نے, سارے سب نے دعا مانگ دی. لیکن میں وَإِن نِخْتَبَاتُ, میں نے اس اپنی دعا کو نہیں مانگا, چھپا رکھا. جس کا وعدہ رب نے کیا نا میں دعا قبول کروں گا, وہ دعا میں نے چھپا رکھی, خفیہ رکھی. کیوں؟ شفاعتن لِأُمَّتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وہ دعا میں اس وقت مانگوں گا جب میری امت مشکل میں ہوگی قیامت کے دن, اس دن کے لیے میں نے اس دعا کو چھپا رکھا. فہیہ نائلۃن انشاءاللہ تعالی, اور وہ دعا جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والی ہے. واصلۃن نائلۃن, وہ ضرور آئے گی, وہ دعا ضرور آئے گی اور وہ ضرور پوری ہوگی, کیونکہ رب نے وعدہ فرمایا اور میں وہ دعا ضرور مانگوں گا, وہ ٹائم مس نہیں کروں گا. لیکن کس کے لیے؟ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، اس میرے امتی کے لیے جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے زندگی میں شرک نہ کیا، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اس کے لیے میں نے یہ دعا چھپا رکھی ہے. اور نبی جتنے بھی آئے ہیں ان کی دعاؤں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی، ان کا کئیوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جب وہ تنگ آ گئے اپنی قوم سے تو بد دعا فرمائی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اس قوم کو دن رات میں نے ان کو دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب ان کا ایک بچہ بھی زمین پر نہ چھوڑ. دعا مانگی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی، کئی انبیاء علیہ السلام نے دعائیں مانگی کفار کی ہلاکت کی، جیسے نوح علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا، ہود علیہ السلام نے قوم نافرمان ہو گئی قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا کی، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے لیے بد دعا کی جب وہ قوم نہ مانی، شعیب علیہ السلام نے بد دعا کی، لوط علیہ السلام نے بد دعا کی. تو کچھ انبیاء علیہ السلام نے بد دعائیں کی قوم کو، کفار کو، مشرکین کو ہلاک اور تباہ کرنے کے لیے. کچھ انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے پرسنل، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے دعا قبول کر لی، نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ملے گا، اور ہم نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت کی خبر دی، اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کی خبر دی. حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی، فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى، دعا کی، ذکر و رحمت رب کا ابدو زکریہ، یا رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شیبا لم اکن بدعائک رب شقیہ، اے رب میں بوڑھا ہو چکا ہوں مجھے اولاد عطا فرما. رب تعالی نے ان کو بشارت دی، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، ہاں جی، واذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر، انہوں نے دعا کی کہ انی مسنی شیطان، مجھے شیطان نے اب بیمار نے مس کیا ہے، اللہ مجھے شفا عطا فرما. تو پرسنل دعائیں مانگی، قوم کی ہلاکت کے لیے دعائیں مانگی، اولاد کے لیے دعائیں مانگی، صحت کے لیے دعائیں مانگی. ہر نبی نے دعا مانگی اور ان کو وہ دعائیں مل گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی دعائیں مانگی، لیکن جس دعا کا وعدہ کیا گیا تھا نا کہ ہم اس دعا کو قبول کریں گے، وہ دعا انبیاء نے مانگ لی، میں نے اس کو چھپا کر رکھا. اور سب سے مشکل وقت کب آئے گا؟ قیامت کے دن، جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جب کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ہر شخص اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے ڈرتا ہوگا. اس وقت جو ہے جو آدمی کام آئے گا، یہ جو دعا قائم آئے گی، وہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا گرامی ہے. انبیاء علیہ مصلات و تسلیمات نے عمومی حالات میں دعائیں مانگی، لیکن کچھ انبیاء علیہ السلام نے دعا کسی وقت دعا مانگنے سے پرہیز کیا اور صبر کیا. کیونکہ ایک ہے عام حالات میں دعا مانگنا, وہ دعا انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہے, لیکن جب ان پر امتحان آیا انبیاء علیہ السلام پر, پھر انبیاء علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی, پھر آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو. ہاں جی, پھر دعا نہیں مانگی آپ نے. اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. نمرود نے آگ جلائی اور آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اور اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا نہیں مانگی, آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں. جبریل خود حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے خلیل, آپ کو کوئی میرے لائق کوئی میرے خدمت ہو تو میں حاضر ہوں, آگ بجھا دوں, پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے گھروں پر پھینک دوں, آگ کو اٹھا کر ان کے گھروں کو جلا دوں. فرمایا نہیں, مجھے تیری طرف کوئی حاجت نہیں, مجھے تیری طرف کوئی حاجت نہیں. پھر آپ نے رب سے مانگنی چاہیے, مجھ سے حاجت نہیں تو آپ نے رب سے تو مانگو نا, اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن چونکہ ایک امتحان کا وقت تھا, پتا تھا کہ اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے, آپ نے دعا نہیں مانگی, بلکہ آپ نے فرمایا کفانی ان سوالی, میرے سوال سے اللہ تعالی واقف ہے اور مجھے وہ کافی ہے. علمہ بحالی, وہ میرے حال کو بہتر جانتا ہے. جب وہ جانتا ہے کہ میرا خلیل ہے, دنیا میں ایک ہی آدمی ہے جو میری بات سننے والا ماننے والا ہے, اور اس کے لیے آگ جلائی جا رہی ہے, تو میرے حال کو وہ بہتر جانتا ہے, اس لیے وہ اس رضا پر راضی رہے. اور رضا پر راضی رہ کر دعا نہ مانگنا یہ افضل ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے. اور دیکھو اللہ کی رضا پر راضی ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا, آگ گلزار بن گئی. اسی طرح سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آپ دعا مانگ سکتے تھے. آپ کی ولادت کے وقت سے شہادت کی خبر مشہور تھی, سیدہ خاتون جنت دعا مانگ سکتی تھی, حضرت علی دعا مانگ سکتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ سکتے تھے کہ اللہ امتحان کو دور کر دے, میرے نواسے میدان کرب و بلا میں اس طرح شہید ہوں گے. لیکن پتا ہے کہ یہ امتحان ہے میرے نواسے کے لیے, ہم پوری فیملی ہماری کے لیے امتحان ہے, آپ نے دعا نہیں مانگی. تو یہ جو ہے نا, جب کسی پر مشکل وقت آ جائے, امتحان کا وقت آ جائے, وہ آدمی اگر اللہ کی رضا پر راضی رہے اور دعا نہ مانگے, تو بعض علماء کے نزدیک یہ اللہ کے اس فعل پر, اس کے امتحان پر راضی ہو کر دعا نہ مانگنا بعض کے نزدیک یہ دعا سے افضل ہے. کیونکہ اس میں انسان کی عصمت بتائی جاتی ہے کہ یہ انسان کتنا عظیم ہے جو رب تعالی کی رضا پر راضی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ان اتخذت عندك عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فای المؤمنین آزیتہ شتمتہ لعنتہ جلبتہ فجعلہا لہو صلاتن و زکاتن و قربتن تقربہ بہا الیک یوم القیامت متفق علیہ. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک عہد کیا, اور اللہ سے عہد کیا اور اس سے اللہ سے وعدہ لیا. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے ایک عہد کیا اور اس کا جواب وعدے کی صورت میں دیا اور یہ کہا کہ اے اللہ میں عہد کرتا ہوں لن تخلفنی ہے، اے اللہ تو نے اس کا خلاف نہیں کرنا، جو وعدہ میں آئس لے رہا ہوں اسی طرح کرنا. فانما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، بشری تقاضے ہیں. انسان دنیا میں جب آتا ہے بشری تقاضے ہوتے ہیں، کھانا پینا، شادی کرنا، محلے میں رہنا، لوگوں کے ساتھ مل کر تجارت کرنا، لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنا، ان سے ملاقات کرنا، ان سے لین دین کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، تو انسانی تقاضے کے مطابق بشر سے، انسان سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. کسی کو میں نے سختی کر کے اس کے لیے بد دعا کر دی، کسی کو میں نے سختی کر کے اس کو میں نے زیادتی کر دی، مارا اس کو، کسی کو میں نے زبان سے اس کو بد دعا دے دی، گالی دے دی، کسی کو میں نے کوئی اور لفظ بول دیا جو میری شان کے لائق نہیں ہے. اگر انسانی تقاضے کے مطابق مجھ سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے کوئی بھی شخص، آزیتہ، اگر میں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہو، شتمتہ، میں نے اس کو نازیبا الفاظ کہے ہوں، لعنتہ، میں نے اس پر لعنت اور کرس بھیجی ہو، جلدتہ، میں نے اس کو کوڑا یا ڈنڈا یا سوٹی یا چھڑی ماری ہو، تو یہ سارے جو ہیں کام جو مجھے نہیں کرنی چاہیے، اگر بشری تقاضے کے مطابق مجھ سے یہ کام کسی مومن کے لیے سرزد ہو جائیں، تو اے اللہ فجعلها له صلاة و زکاة و قربۃ تقربه الیک یوم القیامہ، میرے اس بدعا کو دعا بنا دینا، میری اس سختی کو، ناراضگی کو اس آدمی کے لیے رحمت بنا دینا، میرے اس قرض اور لعنت کو اس کے لیے اپنے تقرب اور قرب کا سبب بنا دینا، یعنی میری بدعا جو ہے اس کو اس کے حق میں دعا بنا دینا، میری لعنت کو اس کے حق میں رحمت بنا دینا، میری سختی کو اس کے حق میں نرمی بنا دینا. تو فجعلها له صلاة، اس بدعا کو اس کے لیے دعا، و زکاتن، اور پاکیزگی بنا دینا، وہ پاک ہو جائے، و قربتن، اور اے اللہ میرے اس سختی کو اور زیادتی کو اس کو اپنا قرب بخش دینا، تو قربہ بہا، اس قرب کی وجہ سے اے اللہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے. تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی رحمت آپ کی ہے کہ آپ نے کسی کے لیے، اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بہادر تھے، کتنے دلیر تھے، لیکن کوئی شخص آپ کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کافر بھی میرے ہاتھ سے قتل ہو. کیوں کہ جس شخص نے کسی نبی کو شہید کیا سب سے زیادہ عذاب اس کو آئے گا، اور جو شخص کسی نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا اس کو بھی سب سے زیادہ عذاب آئے گا، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ سخت عذاب پہنچے. تو ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ نے تلوار کی نوک لگائی، اور نوک لگنے کی دیر تھی اس کو، وہ اسی کے عذاب میں مر گیا، اور کوئی روایت میں نہیں آتا کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی آدمی قتل ہوا. باوجود اس کے آپ کی اتنی رحمت تھی لوگوں پر، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کروں تو اس کو رحمت بنا دینا. تو اصل میں مرقاد نے لکھا کہ اس دعا کی وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلنے لگے تو مائی صاحبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا حضور مجھے یہ چیز چاہیے، آپ کے پاس وہ تھی نہیں اس وقت، مجھے چاہیے، انہوں نے مطالبہ شروع کیا، جھگڑا شروع کیا، مجھے یہ چاہیے، مجھے ضرور چاہیے، مجھے ابھی چاہیے. آپ کے پاس تھا نہیں، آپ باہر نکل رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے جبہ شریف پکڑ دیا. مجھے چاہیے، ہر حال میں چاہیے. اب ظاہر ہے ایک گھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاوند اور بیوی کے تعلق سے آپ رہ رہے تھے، تو بیوی کی جو ہے زیادتی یا سختی یا نرمی وہ بھی ایک گھر کا حصہ ہے. ہاں جی، تو گھر میں کئی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے واقعات امت کی تعلیم کے لیے ہیں، امت کی تعلیم کے لیے. کہ جیسے وہ آتا ہے کہ آپ ازواج مطہرات نے مطالبات شروع کر دیے بہت سارے، تو وہ دنیاوی ساز و سامان مانگ رہی تھی کہ روم کے لوگوں کو دیکھو، ان کے گھروں میں دیکھو کتنے اچھے مکان ہیں، کتنی رہائش کے لیے خادم ہیں، کتنا ساز و سامان ہے. اب اتنے علاقے فتح ہو گئے اور ہم ابھی تک ٹوٹے پھوٹے حجروں میں ہیں. ایک انسانی چاہت ہے اور انسانی یہ خواہش ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ناراض ہو کر اب چبارے پر تشریف لے گئے، اوپر والی منزل پر. 29 دن آپ نیچے نہیں آئے، ناراض رہے ان سے، ازواج مطہرات سے 29 دن آپ ناراض رہے. تو یہ واقعات آتے رہتے ہیں. اب حضور کا اپنی بیویوں سے ناراض ہونا، اگر ہم سے میں سے کسی امتی سے ناراض ہو جائیں تو یہ کتنا بڑا وبال اور عذاب ہے امتی کے لیے. لیکن بیویوں سے ناراض ہونا یہ گھر کا ایک حصہ ہے، یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے. تو 29 دن کے بعد پھر وہی آئی، پھر آپ نے ان سب کو بلایا تو سب نے توبہ کی، معافی مانگی کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اس نے مطالبہ کیا انہوں نے، اور مطالبہ جو ہے عورت اپنے ہسبینڈ سے کر سکتی ہے کوئی بھی. تو جب انہوں نے نہ چھوڑا جبہ پیچھے سے، تو آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ آپ نے ان کے لیے یہ الفاظ فرمائے. تبن، یا احادیث میں آتا ہے راغ مانف ابی ذرن، ابو ذر کا ناک خاک میں رگڑ جائے. تو یہ الفاظ، یا تیری ماں تجھے روئے ساکلت کی امت، یہ حدیث میں کئی دفعہ بیان کر گئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کی بخشش کے لیے کہ جو شخص یہ عمل کر لے وہ جنتی ہے. صحابی کو تعجب ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اس میں یہ گناہ بھی ہو پھر بھی وہ جنتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی جنتی ہے، یہ ہو جو پھر بھی جنتی ہے، یعنی اتنے گناہ کرنے کے باوجود آپ ان کو جنتی کریں. تو حضور نے کہا کہ رحم اور بخشنا رب نے ہے یا تو نے بخشنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا راغم انف ابی ذرن، اگر ابو ذر کا ناک غبار میں مٹی میں رگڑا جائے، یعنی مطلب اگر تو ذلیل بھی ہو جائے پھر بھی رب اس کو بخش دے. تو یہ لفظ جو ہے ایک شریف آدمی، ایک اچھا آدمی استعمال نہیں کرتا نا. تو آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات بشری تقاضے کے مطابق ایک آدمی بار بار مجھے تنگ کرتا ہے، میری بات کو نہیں سمجھتا، تو اگر میں سختی میں کوئی لفظ کہہ دوں تو یا اللہ جو ان لفظوں کا معنی ہے وہ نہ لے لینا، اس کو رحمت میں بدل دینا. اب سمجھے نا. تو جب آپ نے کہا نا تو مجھے تنگ کر رہی ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے مجھے چھوڑ، تو آپ نے اس کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ اگر مجھ سے کسی قسم کا کوئی لفظ نکل جائے میرے منہ سے کسی کے لیے بد دعا کے لیے، تو اس کو رحمت میں بدل دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت دیکھیے کہ آپ نے اللہ سے عہد لے لیا، اے اللہ مجھ سے وعدہ کر دو کہ اگر میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں جو کسی امتی کے لیے پریشانی کا باعث بنے، اس کے لیے بد دعا کا باعث بنے، میرے منہ سے بد دعا نکل جائے، اس کے لیے برا لفظ نکل جائے، ہاں جی جیسے ہم نے 2-3 مثالیں دی ہیں، تو فرمایا اس کو بد دعا نہ ہو، یہ رحمت کے ساتھ بدلے گا، ان کے لیے دعا بن جائے اور تیرا قرب ان کو حاصل ہو جائے. اللہ کتنی کریم ذات ہے آپ. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فلا يقول اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ارزقني ارزقني ان شئت وليعزم مسالته انه يفعل ما يشاء ولا مكره له رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے بھی حدیث ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی تم میں سے دعا کرے تو دعا ایسے نہ کرے اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہتا ہے تو، یہ دعا نہ کرے. اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اگر تو چاہتا ہے، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما اگر تو چاہتا ہے تو، بھائی دعا نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہو تیری مرضی دینا تو دے دے، نہیں مرضی نہ دے. تو اس میں اپنے آپ کا جو ہے نا یہ عاجزی اور انکساری نہیں ہے. ایسی دعا نہ مانگے جس کے اندر لاپرواہی ظاہر ہو، بلکہ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، اس کے اندر ایک ایسی تڑپ ہو، ایک ایسا عزم ہو، ایسا یقین ہو کہ میں ضرور اپنے رب سے مانگوں گا اور مجھے وہ ہر حالت میں عطا فرمائے گا. جب آپ دعا مانگیں تو اس طرح دعا نہ کریں کہ ہم گنہگار ہیں، اس نے تھوڑا میں دے دینا، ہماری دعا وہ کب سنتا ہے، اس طرح نہیں. جیسا مرضی آدمی گنہگار ہو، رب سے دعا مانگے تو اس کا عزم پختہ ہو، یہ ہو کہ میں یہ دعا جو مانگ رہا ہوں یہ دعا کے لیے یہ ہاتھ خالی نہیں جائیں گے، رب ہم ضرور ہمیں عطا فرمائے گا، یہ عزم ہونا چاہیے. بل یا عزم مسالتہ، کیوں؟ انہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اگر ایک آدمی اس کی نظر میں انتہائی مجرم ہے، انتہائی گنہگار ہے، رب تعالیٰ اگر اس کو معاف کر کے سب کچھ دے دے اس کو جو وہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی آدمی پوچھے گا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ انہ یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو تم اس کے ساتھ عزم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اس سے دعا مانگو. ولا مکرہ لہ، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے کہ تو نہ دے اس کو یا تو دے اس کو، اس کی جو مرضی ہے وہ دیتا ہے. اور بہتر یہ انسان کا طریقہ یہ ہے کہ منہ سے زبان سے دعا مانگے اور دل میں اس کی رضا پر راضی رہے. کہ اگر دعا مانگے، دل زبان سے دعا مانگے، اللہ مجھے یہ عطا فرما، میری یہ مصیبت دور کر، میری تکلیف دور کر، دعا مانگے اور عزم کے ساتھ، لیکن دل میں یہ رضا، اس کی رضا پر راضی ہو کہ اگر اللہ تعالی میری بیماری پر راضی ہے اور مجھے اگر شفا نہ عطا فرمائے تو پھر بھی میں اس کی رضا پر راضی ہوں، ہو سکتا ہے وہ اسی میں راضی ہو، لیکن زبان سے دعا مانگے استقلال کے ساتھ. وان ہو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدكم فلا يقول اللهم اغفر لي ان شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبه فليعظم الرغبه رغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه رواه مسلم. یہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اللہ اگر چاہتا تو مجھے بخش دے، یہ شیتا، یہ لفظ نہ ہو. یہ چاہنے والے جو ہیں نا، اس کی توجہ اس کی اللہ کی طرف نہ کرے ایسی چیزوں کی، بلکہ عزم کے ساتھ دعا مانگے. ہاں جی. اور وَلْيُعْزِمْ رَغْبَتَا، اور رغبت جو ہے اس کو بڑا سمجھے کہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لا يَتَعَازَمُهُ شَيْءٌ عَطَاهُ، بڑی سے بڑی چیز جو تم مانگتے ہو اللہ تعالی کے لیے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اگر وہ تمہیں عطا فرما دے، وہ تو بڑی سے بڑی چیز دے کر بھی انسان کو خوش ہوتا ہے. کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ عطا فرما سکتا ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب للعبد ما لم یدا باسم او قطیت رحم ما لم یستعجل. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الاستجال؟ قال یقول قد دعوت و قد دعوت فلم ارى یستجاب لی فیستاثر عند ذلك و یدا الدعاء. رواہ مسلم. یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے حدیث مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے شراب پینے کی توفیق دے, یا اللہ مجھے ہمت دے میں فلاں بندے کو قتل کروں, یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں کوئی بھی گناہ کی دعا کرے نا, یہ اللہ قبول نہیں کرتا. فرمایا کہ جو گناہوں سے ہٹ کر دعا ہو یا قطاریوی سے ہٹ کر ہو, جیسے اپنے رشتہ داروں کے لیے بد دعا کرے. ہاں جی, رشتہ داروں کے لیے تو دعا کرنی چاہیے نا, والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے, زویل قربا کے لیے دعا کرنی چاہیے, پڑوسیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. جن کے لیے قریب ہونے کا حکم قرآن اور حدیث نے فرمایا ہے اس کی قطارے میں کی دعا کرے, ان کے لیے بد دعا کرے, یہ بھی قبول نہیں ہوتی. اور اگر گناہ کی دعا کرے, ہاں جی, کہ میں نماز میں تکلیف ہوتی ہوں مجھے نماز چھڑا دے, اس طرح کی جو بد دعائیں نا, گناہ کی دعائیں, فرمایا یہ قبول نہیں ہوتی. ان سے ہٹ کر جب دو دعا کرتا ہے نا, یعنی ان چیزوں کا ذکر نہ کرے, تو اس کی دعا قبول کی جاتی بندے کی. ما لم یستعجل, جب تک کہ جلدی نہ کرے. دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے اس کے حضور استعجال کیا ہے, جلدی کا کیا مطلب؟ فرمایا دعا کی اس نے اور انتظار نہ کیا اور کہا قد دعوت و قد دعوت, میں نے دعا کی تھی کل, آج پھر کی ہے, کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا. پرسوں جمعے کو دعا کی, آج پھر دعا کی, دعا کی اور دعا کی, اثر پتہ نہیں رب بھول گیا سب. کہتے نا لوگ, یعنی سانو تو رب بھول گیا ہے, دعائیں کر کر کے تھک گئے. نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ جلدی نہ کرو, یہ نہ کہو دعو تو قد دعو تو وقد دعو تو, یہ میں کل دعا کی, آج پھر دعا کی, پرسوں پھر دعا کی, بزرگ نے دعا کی, فلاں نے دعا کی, اللہ سنتا ہی نہیں, قبولیت کو کوئی نشان ہی ظاہر نہیں ہو رہے. یہ ہماری سوسائٹی میں اکثر ہوتا ہے. فرمایا ایسا نہ کرے. ہاں جی, دعا کی فلم ارا یستجاب لی, میں تو نہیں دیکھتا کہ میری کوئی دعا بھی اس کا کوئی اثر ظاہر ہو رہا. فیستحسر عند ذلک, تو نا امید ہو جائے اس سے کہ میں دعا ہی نہیں ہوئی. ہاں جی, ویدا دعا, اور دعا کرنا چھوڑ دے. فرمایا یہ کام نہ کرے, دعا کرے پھر انتظار کرے اس کا, دعا کرے پھر اس کا انتظار کرے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام والسلام نے دعا کی, موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ کے نبی نے دعا کی, اے اللہ فرعون کو ہلاک کر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شام کو آئے تو فرعون مر چکا تھا؟ 40 سال کے بعد فرعون مرا. ہاں جی, 40 سال کے بعد فرعون مرا, دعا قبول ہوئی. 40 سال کے بعد فرعون مرا. یعقوب علیہ السلام نے دعا کی یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے. کتنے سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی؟ 40 سال کے بعد. اللہ کا نبی دعا کرتا ہے, 40 سال کے بعد فرعون مرتا ہے, اللہ کا نبی اپنے بیٹے نبی کے لیے دعا کرتا ہے, 40 سال کے بعد بیٹا ملتا ہے. ہاں جی, اور ہم کہتے ہیں ہم نے پچھلے ہفتے دعا کی, ابھی تک جو ہے اسی طرح ہی ہے, قرضہ نہیں اترا, آسمان سے بن و سلوا نہیں اترا, ابھی تک جو ہے بچے کے جو ہے باری نہیں آئی اس کی ملازمت کی، ابھی اس کو یہ نہیں ملا، ابھی ہمیں یہ نہیں ملا، ابھی ہم اسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہیں، ابھی وہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہے، ابھی اسی طرح بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا انتظار کرو، انتظار کرو۔ کہ دعا کے کئی طریقے ہوتے ہیں قبولیت کے، کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ دعا ہے، آپ نے دعا مانگی، جو مانگا آنن فانن اسی دن میں، دوسرے دن میں، اسی ہفتے میں، اسی مہینے میں وہ مل گیا۔ ایک دعا کی قبولیت کا یہ طریقہ ہے کہ میں دعا قبول ہوں گی۔ جیسے اکثر دیکھتے ہو بیمار کے لیے دعا کی، یا کسی امتحان کے لیے دعا کی، یا کسی مقصد کے لیے دعا کی، رب تعالی نے آپ کے مدعا کو قبول کر لیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز ہو گئی، آپ خوش ہو گئے۔ ایک یہ دعا کا قبول ہونا، ایک دعا کا قبول ہونا یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، مجھے رزق میں بڑی تنگی ہے، رب نے وہ دعا قبول فرما لی، آپ کا رزق نہ بڑھایا، لیکن آپ کا فیملی ممبر کوئی بیمار تھا، یا اس پر کوئی مقدمہ تھا، یا اس پر کوئی آفت آ رہی تھی، وہ ٹل گئی، وہ ٹل گئی، جو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی دعا قبول ہوئی ہے، اس کا حصہ ہی ہے۔ یہ نہیں قبول کی، ہو سکتا ہے اس پر تھوڑی دیر لگے، لیکن جو فوراً تھی وہ آپ کی آفت اس کو دور فرما دیا، بیماری کو دور کر دیا، کوئی اور مصیبت آنے والی تھی اس کو ختم کر دیا، یا آپ کی وہ آفت بھی نہیں ٹلی، یا آپ کو دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوئی، بظاہر آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن رب تعالیٰ نے آپ کو اتنا اجر و ثواب اس دعا کا دے دیا کہ قیامت کے دن آپ کو اس کا اثر ظاہر ہوگا، اس کا اجر و ثواب آپ کو قیامت کے دن ملے گا، یا آپ کے درجات بلند کر دیے رب تعالیٰ نے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ نہ کہیے کہ دعا قبول نہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ مومن کے ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتا، ضرور دیتا ہے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیا دینا، اس کے ہاتھ میں کیا بہتر ہے، وہ ہم نہیں سمجھتے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہے، حدیث روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کی دعا، مسلمان مرد کی دعا، اس سے یہ مراد نہیں کہ عورت کی دعا نہیں، مطلب مرد سے مراد کوئی بھی فرد، مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے بظاہر الغیب اس کی عدم موجودگی میں یہ قبول ہوتی ہے۔ ہاں جی، میں دعا کروں یا اللہ ظفر صاحب کو یہ چیز عطا فرما، اس میں ریاکاری آ جاتی، ظفر صاحب خوش ہوں گے، قاری صاحب کو یہ چیز عطا فرما یہ خوش ہو جائیں گے، ہاں جی خالد صاحب کی چیز عطا فرما، یہ آ جاتی ہے چاپلوسی میں، یہ آ جاتی ہے ریاکاری میں، اس کا نہیں فرمایا۔ بظاہر الغیب وہ یہاں نہیں ہے، جو بھائی آپ کا یہاں نہیں ہے وہ سن بھی نہیں رہا، کوئی ایسا شخص بھی نہیں جو ان کو بتانے والا ہے۔ آپ کو پتا چلا ایک آدمی مصیبت میں ہے، آپ کو پتا چلا ایک آدمی مقروض ہے، آپ کو پتا چلا ایک آدمی بیمار ہے، آپ کو پتا چلا ایک پر مقدمہ ہے، ایک کی حالات ٹھیک نہیں ہے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے، وہ اس بھائی کے لیے جو موجود نہیں ہے، غائب ہے، بظاہر الغیب موجود نہیں ہے، اور کوئی اس کو یہ بات پہنچانے والا بھی بظاہر آپ کی نظر میں نہیں ہے کہ یہ آدمی جا کر بتائے گا اس لیے میں دعا کر رہا ہوں، تو ایسے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا یہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ ایک فرشتہ اس دعا مانگنے والے کے سر پر اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، جب آپ کسی غائب مسلمان کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، یہ وہ فرشتے نہیں جو یہاں موجود ہیں، ایک نیا فرشتہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے جب یہ آدمی دعا مانگنے لگے کسی مسلمان بھائی کے لیے جو یہاں موجود نہیں، ایک فرشتہ آ جاتا ہے وہاں اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کا موکل کر دیتا ہے جی، کہ جب بھی یہ شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرے جو بھائی یہاں موجود نہیں ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے جی، قال الملک الموکل بھی آمین و آمین کہتا ہے جی، آپ دعا مانگے اس بھائی کے لیے جو موجود نہیں ہے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی شفا کے لیے، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے، تو فرشتہ آپ کے سر پر کھڑا کہتا ہے آمین، عرض کہتا ہے ولاکا بمثلن، اور تمہیں بھی یہ چیز ایسے ہی ملے، تمہیں بھی یہ ملے. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، جب ان سے کہا جائے نا یہ فلاں کے لیے دعا کرو اور وہ آدمی موجود ہو وہاں، تو وہ سارے مسلمانوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، اے اللہ تمام مسلمان جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، تو سب کے لیے دعا ہو گئی. یا جمع کے صیغے ہماری نماز میں ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا ہم سب پر سلامتی ہو، اہدنا الصراط المستقیم ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا. نماز ایک آدمی پڑھ رہا ہے، دعا سب کے لیے مانگ رہا ہے. تو یہ جو جمع کا صیغہ ہمیں دعا میں بتایا گیا ہے، یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ جب تم ان مسلمانوں کے لیے دعا کرو گے جو یہاں موجود نہیں ہیں، تو آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور فرشتہ کہے گا آمین، ان کے لیے بھی اے اللہ دے اور اس کو بھی اسی طرح دے دے. تو اس لیے جمع کے صیغے کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. جب دعا مانگے تو امت مسلمہ کے لیے مانگے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، تو آپ کے لیے بھی فرشتہ دعا کرے گا اور آپ کے بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة یسأل فیہا عطان فیستجیب لکم رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص بد دعا نہ کرے اپنے لیے، نہ بد دعا کرے اپنی اولاد کے لیے، نہ بد دعا کرے اپنے مال کے لیے، اپنے بزنس کاروبار، اپنے مال متا پراپرٹی کے لیے. لا توافقوا من اللہ ساعة یسأل فیہا عطان فیستجیب لکم، ایسی دعا نہ کرو بد دعا کی جو اس وقت کے موافق ہو جائے جو قبولیت کی گھڑی ہے. یعنی وقت ہوتا ہے نا، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہو، ضروری نہیں کہ وہ شب برات ہو. ان اوقات میں کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے لفظ نکلا فوراً اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، وہ دعا ہو یا بد دعا ہو. تو فرمایا ایسی بد دعا نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا کہیں آپ کے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے. اس لیے لا تدعو علی انفسکم، اپنی بد، اے اللہ مجھے اس حال میں تو میرا مرنا ہی بہتر ہے، مجھے اٹھا لے اس دنیا سے، ہاں جی یہ میرا مال تباہ کر دے تاکہ جو ہے نا دوسرے کی نظر اس پر نہ پڑے، یا اولاد سے تنگ ہوا تو کہا اس کو تباہ کر دے. تو اپنی اولاد، اپنے لیے، اپنے مال اموال کے لیے بد دعا نہ کرو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ ایسی گھڑی ہو کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا قبول ہو جائے. تو بد دعا کا لفظ نہ نکالو، ہمیشہ اچھے لفظ نکالو، دعا کے لفظ. کسی سے تنگ ہو اللہ تمہیں ہدایت دے، یا کسی سے آپ جو ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ تیرے حال پر رحم کرے، اللہ تمہیں نیک کر دے، یہ دعائیں کیا کرو, کسی کی بد دعا کے لیے نہ, کہ اولاد کے لیے اپنے لیے کسی کے لیے بد دعا نہ کرو, کوئی پتہ نہیں کسی وقت بھی قبول ہو جائے. الفصل الثانی عن النعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادت ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم رواه احمد والترمذی ابو داؤد والنسائی ابن ماجہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادت, دعا پر جو الف لام ہے الف لام عہد کا ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے, جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آدمی اپنے آپ کو عاجز مسکین فقیر بندہ ظاہر کرتا ہے اور اللہ کو جو ہے اپنا عظیم خالق اور مالک سمجھتا ہے, اس لیے دعا کرتا ہے, تو دعا ایک عبادت ہے. اور رب تعالیٰ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو اب جو شخص دعا نہ مانگے یہ تکبر کی نشانی ہے, دعا نہ مانگنا رب تعالیٰ سے, اور دعا نہ مانگنا یہ تکبر کی نشانی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے تکبر اختیار کرتا ہے, دعا نہیں مانگتا عبادت نہیں کرتا تکبر کی وجہ سے, سید خلون جہنم داخرین, وہ ان قریب جہنم میں داخل ہوگا. تو دعا مانگنا عین عبادت ہے. دوسری حدیث عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادت, جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. آپ دعا عبادت کریں, عبادت کرنے کے بعد دعا نہ مانگیں تو جو مقصد دعا عبادت کا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. آپ عبادت کرتے ہیں, رب تعالیٰ کی نماز بھی عبادت دعا ہے, لیکن دعا عبادت کرنے کے بعد خود قرآن فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, جب تو نماز سے فارغ ہو, یہ سورہ علم نشرہ کی آخری آیت ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ, جب تو نماز سے فارغ ہو, إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, پھر اپنے رب کی طرف توجہ کر دعا مانگ. کہتے نہیں دعا کا ثبوت کہیں نہیں, قرآن مجید کے سحر سے فَإِذَا فَرَغْتَ, جب فارغ ہو تو نماز سے, إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور دعا مانگ. اور یہاں بھی فرمایا کہ عبادت کا مغز ہے عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے, آپ عبادت کر رہے ہیں اور دعا نہ مانگی. اب دعا جو ہے ایک دعا شرعی ہے ایک دعا لغوی ہے. شرعی دعا یہ ہے, شرعی دعا کہ بندے کا عاجزی اور انکساری میں اپنے رب سے مانگنا, یہ شرعی دعا ہے شریعت میں. اور لغت میں معنی ہے کہ بندے کا بندے سے مانگنا, بندے کا بندے سے مانگنا یا رب سے مانگنا یا کسی سے مانگنا, یہ دعا کا لغوی معنی ہے. تو اس میں بھی حرج نہیں بندے سے مانگنے سے. آپ صبح شام مانگتے ہو, کیا آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے دوائیں نہیں مانگتے؟ اپنی شفا کے لیے اپنی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا. آپ کو کوئی تکلیف ہو مقدمے کے لیے آپ وکیل کے پاس جاتے ہو. تو یہ بندوں سے مانگتے ہو تم. جب بندوں سے مانگتے ہو تو یہ بھی ایک دعا ہے, یہ لغوی دعا ہے, اس میں بھی حرج نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیب کے پاس جانے کے لیے کہا ہے کہ اپنی صحت کے لیے تم کسی انسان کے پاس جا کر اس سے علاج کراؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ جاتے تھے, عورتیں جاتی تھیں کہ ہمارا بچہ بیمار ہے, جی آپ اس پر دعا کیجئے, تو رسول اللہ کے پاس جاتے تھے. آپ دور نہ جائیں, آپ سجدہ کرتے ہو تو آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہو نا, کعبے کو سجدہ کرتے ہو, اس کی طرف سجدہ کرتے ہو. تو جیسے کعبے کو سجدہ کرنا, پتھروں کے اس گھر کو سجدہ کرنا, اس طرف سجدہ کرنا, جیسے یہ شرک نہیں ہے کعبے کو سجدہ کرنا, کعبے کی جہت کو سجدہ کرنا, یہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے, اسی طرح اللہ کے بندوں سے مانگنا, ان کے لیے دعا کے لیے کہنا, یہ رب سے دعا مانگنا ہے, رب سے دعا کہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حضرت عثمان بن حنیف کو آپ نے دعا سکھائی, وہ نبینا تھے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ آنکھیں نہیں ہیں تو جنت ملے گی. عرض کی حضور جنت تو ملے گی, میں صحابی ہوں آپ کا, ہمیں آنکھ چاہیے. حضور کے پاس صحابی, صحابی حضور کے پاس گیا ہے. حدیث ہے طبرانی شریف کی, ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے, صحابی ہیں حضور کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے آنکھیں چاہیے. صحابی کو نہیں پتا کہ آنکھیں تو رب دیتا ہے. حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی بدر میں, وہ آنکھ کا ڈھیلا جو ہے وہ ہاتھ پہ لیے ہوئے حضور کے پاس جاتے ہیں کہ میرے مجھے میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے, مجھے آنکھ چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی آنکھ کو تو لعاب لگایا اور آنکھ کے اندر رکھ دیا.
سبحان اللہ,
آنکھ کے اندر رکھ دیا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جو آنکھ ٹھیک تھی جب میں بوڑھا ہوا تو اس کی بینائی کمزور ہوتی چلی گئی, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جس آنکھ پر لگا تھا اس کی بینائی تیز ہوتی چلی گئی.
سبحان
اللہ. حضرت عثمان بن حنیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنکھیں چاہیے, جب انہوں نے ضد کی نا کہ مجھے آنکھیں چاہیے تو آپ نے فرمایا وضو کر کے آؤ. وضو کر کے آئے, میں دو نفل پڑھوں, دو نفل پڑھائے, پھر آپ نے اس کو دعا سکھائی. دعا یہ سکھائی کہ اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نبی کریم علیہ السلام جو رحمت کے نبی ہیں ان کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں. اور یہ آدھی دعا. اور اگلا جملہ یا محمد ہو نماز کے بعد, یا محمد ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وسیلہ بنا کر رب سے مانگتا ہوں مجھے بنائی عطا ہو. ابھی صحابی نے چہرے پر ہاتھ پھیرا, نظر ٹھیک ہو گئی. تو صحابی حضور کے پاس آئے, تو جیسے آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ بیان ہی رب کو سجدہ ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا اور اولیاء سے مانگنا یہ رب سے ہی مانگنا ہے. رب تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں سورہ والدحا میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے تو جھڑکو نہیں. اگر سائل کا غیر اللہ کے پاس جانا شرک ہوتا تو رب یہ کیوں کہتا کہ اس کو جھڑکنے کا, اس کو باہر ہی بگا دو کہ وہ اللہ سے مانگے, تیرے پاس کیوں آیا ہے. سائل تیرے پاس آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں, کسی چیز کا بھی سائل آ جائے. حضرت ربیہ نے جنت مانگی, حضور نے فرمایا وضو کرایا نا پچھلی رات کو تہجد کے وقت, تو حضور خوش ہوئے کہ اس وقت میں ایک میرا غلام اٹھ کر مجھے وضو کرا رہا ہے, تو فرمایا سل کیا چاہیے, مانگ اس سے. تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کیا مانگنا ہے, مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے.
سبحان اللہ.
اب جنت تو ماں جو ہے ماں فوق الاسباب ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا جی ایک ہوتا ہے طاعت الاسباب, ایک ہوتا ہے فوق الاسباب. یہ کہتے ہیں کہ طاعت الاسباب تم مانگ سکتے ہو, میری گاڑی کو یار یہ جمپر دے دیں جو عام لوگ کرتے ہیں, میری گاڑی کو تکہ لگا دینا, مجھے یہ گٹھڑی اٹھا دینا, ہاں جی میرے دروازہ نہیں کھول رہا میرا دروازہ کھول دو, یہ ما طاعت الاسباب ہیں جو عام لوگ یہ کام کرتے ہیں. ہاں جی کسی کو بھی کال کر دو. کہتے ہیں یہ ما فوق الاسباب ہے نا کام جو انسان نہیں کر سکتا, وہ نہیں مانگنے چاہیے. یہ آنکھ کی بینائی یہ ما فوق الاسباب ہے, یہ طاعت الاسباب ہے. صحابی حضور سے مانگ رہا ما فوق الاسباب ہے. جنت یہ عام بندے تو نہیں دیتے, یہ صحابی حضور سے جنت مانگ رہا ہے, یہ ما فوق الاسباب ہے. ہاں جی مدینہ منورہ میں آدمی آتا ہے حضور مال ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئی, جو ہے زمینیں خشک ہو گئیں, بارش نہیں آتی, یہ فوق الاسباب ہے, یہ طاعت الاسباب ہے. عام آدمی بارش دے سکتا ہے؟ صحابی حضور سے مانگ رہا ہے میں بارش چاہیے. کتنی چیزیں ہیں جو حدیثیں پری پڑی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں صحابہ, حضور دے رہے ہیں. تو اللہ کے بندے سے مانگنا یہ اللہ سے ہی مانگنا ہے. وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, رواہ ترمذی وابن ماجہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک جو سب سے عظمت والی اور عزت والی چیز ہے جس کو رب پسند فرماتا ہے وہ دعا ہے. جب بندہ رب سے مانگے تو اللہ اس کو بڑی عزت دیتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے مانگ رہا ہے, یہ آدمی مجھ سے مانگ رہا ہے, تو اللہ سے مانگنا چاہیے. وان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر رواه ترمذی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء کو رد نہیں کرتے مگر دعا, یعنی قضاء کو تقدیر کو, تقدیر کو کون سی چیز رد کرتی ہے؟ دعا. دعا مانگو تو جو تقدیر رد ہو جاتی ہے, بدل جاتی ہے. اور عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھاتی مگر نیکی, نیکی کرو تو عمر بڑھتی ہے, اور دعا کرو تو تقدیر بدلتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں جو عمر لکھی ہے وہی ہونی ہے, جو عمر لکھی ہے وہی ہونی. یہاں حدیث پاک ہے جو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ عمر بڑھتی ہے جب تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو. کس سے بھلائی کرو؟ والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, کزن کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, جو بھی ذوی القربا ہیں, جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں نا, ان سے نیکی کرو تو عمر بڑھتی ہے. حدیث پاک, عمر بڑھتی ہے. اور جب تقدیر آ جائے تو اس کو دعا رد کرتی ہے, صدقہ بھی رد کرتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ بتا دوں, آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ ادھر تو لکھا ہے اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتهم ولا یستقدمون. قرآن کہتا ہے جب گھڑی آ جاتی ہے تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے, اور تم کہتے ہو نیکی کرو تو عمر بڑھ جاتی ہے, صدقہ کرو تو قضائیں تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو یہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں قرآن و حدیث. تو سنیے, ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں جو پریکٹیکل ہوا. عمریں تو وہ ہیں جو رب تعالیٰ نے ازل میں لکھ دی کہ کسی کی کتنی عمر ہے, لکھ دی نا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ نظر آیا. پوچھا یا اللہ یہ میری اولاد میں اتنا خوبصورت بچہ, انٹیلیجنٹ بچہ اور نورانی بچہ, یہ کون ہے؟ کہا یہ داؤد علیہ السلام ہے. اچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال. اس کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال. عرض کی اے اللہ میری عمر کے 40 سال اس کو دے دو, یہ اتنا خوبصورت بچہ جلدی مر جائے, میری عمر کے 40 سال اس کو دے دو. اب جب آدم علیہ السلام 960 سال پورا ہوا, فرشتہ آ گیا, آپ کی عمر 1000 سال تھی, تو جب 960 پورا ہوا تو فرشتہ آ گیا. آدم علیہ السلام نے کہا اتنا جلدی آ گیا ہے, تبھی تو میری 40 سال رہتے ہیں. کہا جی انسان نسیان سے بنا ہے, بھولنے سے, یاد کرو ذرا 40 سال کس کو دیے تھے. ہاں جی 40 سال کس کو دیے تھے؟ داؤد علیہ السلام کو دیے تھے. تو ان کی عمر 960 سال اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ بھی جو لکھا ہے عمر نہیں بڑھتی, عمر تو بڑھ گئی, داؤد علیہ السلام کی عمر بڑھ گئی, آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم ہو گئی, یہ تو ہوا ہے. اب یہ قرآن کا فارمولہ اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتهم ولا یستقدمون کہ ایک منٹ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے, اور ہم نے کئی بزرگوں کے واقعات سنے, عمر بڑھ گئی. رب تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے روحیں واپس کر کے ان کو زندہ کر دیا, دنیا میں رہے وہ لوگ. ایسی مثالیں ملتی ہیں. دوسری بات کہ یہ جو قضاء, صدقہ اور دعا ہے, یہ تقدیر کو بدل دیتا ہے, تقدیر کو بدل دیتا ہے. آپ خود کہتے ہیں بچہ بڑا بیمار تھا جی, اللہ بھلا کرے فلانے ڈاکٹر کا, اس کے پاس گئے, اس نے ایسی دوائی دی بیماری ختم ہو گئی، اللہ نے فضل کیا، ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کے جملے میں کیا بات ہے؟ ہاں جی، فلانے ملک میں جو دعائیں دو نمبر دعائیں بنتی ہیں، اگر تم فلانے ملک سے دعا نہ آتی نا جو اصل دعا ہے، تو مریض کبھی ٹھیک نہ ہوتا. کہتے نا روز آپ کہتے ہو نا. ہاں جی، بس یہ قسمت کی بات ہے. ہمارے حضرت صاحب نے دعا کی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وقت پر وہ آ گئے، انہوں نے دعا فرمائی، اس کی بالکل صحت ٹھیک ہو گئی. اب یہ کیا، یہ دعا ہے جو قضاء کو تقدیر کو رد کر رہی. اب آپ کنفیوز ہوں گے، میں آپ کو بڑا آسان نسخہ بتاتا ہوں، اب یاد رکھیے اس کو. رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یمح اللہ ما یشاء و یثبت. ہاں جی، یمح اللہ ما یشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب. اللہ کی مرضی جو لکھے اور جو مٹا دے، اللہ کی مرضی جو لکھے جو مٹا دے. اس نے لکھا، آدم علیہ السلام کی عمر ہزار سال، ہاں جی، اس کو مٹا دیا، 960 کر دی. اور داؤد علیہ السلام کی عمر 60 لکھی تھی، اس کو مٹا کر 100 کر دی. سمجھے نا، یم اللہ ما یشاء، اللہ جس نے تقدیر لکھی اس کو تو اختیار ہے نا. ہاں جی، ایک اور آیت قرآن مجید کی ہے، ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب. کون سے اس بارے میں آتی، مجھے یاد نہیں رہا. ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره، نہ تو کسی کو عمر ملتی ہے زیادہ نہ کم ہوتی ہے، الا فی کتاب، مگر جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اب بات میں کرنے والی، بڑی غور سے سننے والی، ایک ہے اللہ کا علم، ایک ہے اللہ کا علم، ایک ہے فرشتوں کا علم، اعلام فرشتوں کو جو خبر دی جاتی ہے. اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس آدمی کی اتنی عمر ہوگی اور فلاں واقعہ رونما ہوگا، تو میں اس کی عمر جو ہے جب یہ واقعہ رونما ہوگا تو اس کی عمر کم کر کے اس کی عمر زیادہ کر دوں گا. یہ اللہ کے علم میں ہے، فرشتوں کو اس کا پتہ نہیں، فرشتوں کو اس کا پتہ نہیں. اللہ کے علم میں ہے کہ یہ مریض بیمار ہوگا، فلاں بزرگ کے پاس جائیں گے، وہ دعا کرے گا، اس کی دعا سے میں اس کی عمر کو بدل کے اتنا کر دوں گا. ٹھیک ہے نا، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس میں تبدیلی میں نے یہ کرنی ہے اور میں نے کر دی ہے، اس نے کر دی، آلریڈی کر دی. بندہ بیمار ہوا اس دنیا میں، لیکن اس کا علم تو ازلی ہے نا، اس کے علم میں ہے کہ یہ بندہ بیمار ہوگا، بیمار ہونے کے بعد بزرگ دعا کرے گا، میں اس کی دعا سے اس کی عمر اتنی کر دوں گا. یہ اس کے علم میں لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی ہے. لو محفوظ میں لکھا کہ اس کی عمر اتنی ہے، لو جو فرشتوں کو دیے نا کتاب، اس میں لکھا اتنی عمر ہے. اب فرشتے حیران ہے کہ اس کی عمر تو اتنی ہے، اب اللہ حکم دیتا ہے کہ اس نے صدقہ کر دیا، اس نے دعا کر دی، اس کو مٹا کر اتنا لکھ دو. تو اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اللہ کے علم میں وہ تقدیر مبرم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن جو فرشتوں کو دیا گیا وہ ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ایسے ہوگا، اگر نہ ہوا تو نہیں ہوگا. یہ لو محفوظ میں ہے، جو کہتے ہیں کہ لو محفوظ میں غوث پاک کا تصرف ہے، بزرگوں کا تصرف ہے، ان کی نظر لو محفوظ پر رہتی ہے، وہ تبدیلی کر لیتے ہیں. وہ اللہ کا علم نہیں ہے، وہ فرشتوں کو دیا گیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے رہو، اگر یہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا، نہ ہوا تو ایسا ہوگا. لیکن اللہ کا علم جو ہے اس میں وہ چیز کو اور ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ اسی طرح رہتا ہے. سمجھ آئیں؟ تو یہ اللہ فرماتا ہے یم اللہ، جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹھاتا ہے. یہ لو محفوظ کی بات ہے، بھائی اس کو مٹا دو، یہ لکھ دو، لیکن اللہ کے علم اس سے پہلے موجود ہے. یہاں بھی حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ دعا اور جو صدقہ ہے یہ قضاء تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور عمر جو ہے نیکی عمر کو بدل دیتی ہے. آپ خیشک ربا کے ساتھ نیکی کریں، آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی، نیک کام کرنے سے عمر بڑھتی ہے. تو اس کا یہ مطلب. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء رواہ ترمذی کا رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت کے لیے جو اتر چکی ہے اور دعا فائدہ اور نفع دیتی اس مصیبت کے لیے بھی جو ابھی نہیں اتری. بندہ بیمار ہوا کو مصیبت آ گئی, آپ دوڑے دوڑے گئے کسی اچھے نیک آدمی کے پاس, دعا کرو حضرت صاحب یہ کام ہو گیا. انہوں نے دعا کی تو بزرگوں کی دعا نے, آپ کی دعا نے, آپ کی ماں کی دعا نے, والدین کی دعا نے, کسی نیک آدمی کی دعا نے, صدقہ و خیرات نے نفع دیا, وہ اتری ہوئی مصیبت دور ہو گئی. اور دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت کو جو ابھی نازل نہیں ہوئی. ہاں جی, کچھ جو اچھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اس کا انتظار نہیں کرتے کہ یار یہ دس بیس ڈالر جیب میں پڑے ہی اچھے ہیں, نہ ہی نکلنے تو اچھا ہے. وہ دیکھتے ہیں جی ہم بال بچے دار ہیں, فیملیاں ہیں, رشتے دار ہیں, ہر وقت سفر میں رہتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتے رہنا چاہیے تاکہ جو مصیبت آنے والی ہے وہ آئے نہیں, اوپر ہی پر ٹل جائے. اب سمجھے نا دعا کا کیا مطلب ہے, کہ دعا نفع دیتی اس مصیبت کو جو اتر چکی ہے اور دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت کو بھی جو ابھی نہیں اتری. تو فرمایا فعلیکم, اے میری امت کے لوگوں, علیکم بالدعاء, علیکم عباد اللہ بالدعاء, اے اللہ کے بندو تم دعا ہر وقت کرتے رہا کرو, مصیبت کے اترنے کا انتظار نہ کیا کرو. سمجھ آئے نہیں؟ تو یہ جو ہے نا, یہ خاص بات ہم اس وقت کرتے ہیں جب مصیبت سر پہ آ جاتی ہے. اور سمجھدار آدمی کیا ہوتے ہیں کہ جس وقت بھی اس کو چانس ملے, زیادہ نہیں تو تھوڑی, ہر وقت جو ہے یہ بچوں کے نام اس کا صدقہ ہے, یہ بیوی کے نام کا صدقہ ہے, یہ ہمارے بزنس کا صدقہ ہے, یہ ہمارا صدقہ ہے, اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں سے بچاتا رہے. فرمایا کہ دعا کا فائدہ, صدقے کا بھی یہی فائدہ. تو اب یہی ہوا نا کہ جب دعا بھی ابھی مصیبت نہیں آئی, آنا ہے اس نے, آپ صدقہ دیتے ہو, دعا کرتے ہو, ٹال جاتی ہے. تو دعا مصیبتوں کو, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سال او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع باسم او قطعة رحم. جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا اسی بات کی شرح میں یہ حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد, کوئی بھی شخص جب دعا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے جو اس نے مانگا. کسی شخص نے کوئی چیز مانگی دعا میں, رب تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا. او کفان ہو منسو مسلح ہو, یا اس کی مثل اس سے روک دیتا ہے, اس سے روک دیتا ہے. یعنی دعا بظاہر لگتی ہے قبول نہیں ہوئی, لیکن رب تعالیٰ قبول کر کے اس کی مثل اس سے روک دیتا ہے. کیا آپ نے دعا مانگی, یا اللہ آج مجھے $1,000 ملنا چاہیے, میری ضرورت ہے. یہ آپ نے دعا مانگی, مثال آپ نے دعا مانگی, یا اللہ مجھے $1,000 چاہیے, میں نے میری تکلیف ہے, مجھے عطا فرما. اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی. اب اس کی صورت ایک یہ ہے کہ آپ کو $1,000 شام کو بزنس میں فائدہ ہو گیا, کس نے دے دیا, جس طریقے سے بھی آپ کا رزق لکھا ہے, رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا اس کو. ہاں جی, تو آپ خوش ہو گئے, رب تعالیٰ نے دے دیا. اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو وہ ہزار نہیں دیا. کیا ہونا تھا کہ آپ کا کوئی نقصان ہونا تھا کل $1,000 کا. اب آپ آج آپ کو $1,000 ملا اور کل $2,000 کا یا $1,000 کا نقصان ہو گیا, تو آپ کو کیا ملا اس سے؟ وہ جو آیا وہ چلا گیا. تو رب تعالی جل شان فرماتا ہے کہ یا تو وہ جو تو نے مانگا ہم نے دے دیا، یا ایسا کیا کہ ہم نے دیا نہیں لیکن جو آپ کا نقصان ہونے والا تھا نا 1000 کا، ہم نے اس کو روک دیا تو دعا قبول ہو گئی. ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں. ایک آدمی اس کی انکم مہینے کی 5000 ہے اور گھر میں مریض پیدا ہو گیا جس کو کینسر ہے، اب بتائیے کہ 5000 مہینے کا اس کے لیے کچھ ہے؟ اور رب تعالیٰ اگر اس کینسر کی بیماری کو ہی دور فرما دے تو دعا تو قبول ہو گئی نا اس کو، اس کو 5 نہیں پتہ نہیں کتنے 5 اس کے آگے گھر میں. تو یہی فرماتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کو، یا روک لیتا ہے اس سے برائی جو اتنی اس کی مثال ہے اس کے برابر ہے. یہ اللہ تعالیٰ دعا قبول تب فرماتا ہے کوئی آدمی گناہ کی دعا نہ کرے، جیسے ہم نے کہا اے اللہ مجھے پیسے دے میں اسے جوا کھیلوں، یہ دعا نہ کرے. او قطیہ درے من، یا یہ کہ یا اللہ میرے باپ نے، بھائی نے، میرے بھتیجے نے، میرے چچا نے مجھے بہت تنگ کیا، اس کو ہلاک فرما، یہ دعا نہ کرے، یہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو قطیہ ترحمی کی دعا نہ کرے، کسی کی بد دعا کی دعا نہ کرے، اور کوئی گناہ کا سوال نہ کرے رب تعالیٰ سے. اس کے علاوہ جو اچھی دعائیں ہیں رب تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يصلى وافضل العبادۃ انتظار الفرج رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ سے جب مانگو اس کے فضل سے حصہ مانگو، عدل نہ مانگو. کیا کہا؟ عدل. یا اللہ عدل کر ساڑے درمیان، میں جھوٹا ہوں یا وہ جھوٹا ہے، عدل نہ مانگو. عدل مانگو گے تو عدل رب تعالیٰ کا عدل جو ہے کون اس پر پورا اتر سکتا ہے، اس لیے عدل نہ مانگو رب سے. فرمایا اس کا فضل مانگو، اور من تبیزیہ فرمایا سارا فضل نہ مانگو، اس کے فضل کا کچھ حصہ مانگو جو تمہیں تم لے سکتے ہو. ہاں جی، تمہارا برتن تو اتنا سارا ہے نا، رب کا فضل اس میں آ جائے گا. تو کہو کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں حصہ عطا فرما، عدل نہ مانگو رب تعالیٰ سے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ کے فضل مانگا کرو، کیونکہ جب اس کا فضل مانگو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی نازل فرمائے گا اس کے فضل میں، وہ عدل معاف فرما دے گا تمہاری غلطیوں کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اللہ پسند کرتا ہے اس سے مانگا جائے. اور افضل العبادت، سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ انتظار الفرج. انتظار الفرج، اچھی دعا کیا ہے، اچھی عبادت کیا ہے؟ کہ انتظار کرو دعا کے قبولیت کا. دعا مانگی، بندہ بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے، دعا آپ نے مانگی اور ہر وقت تم جو ہے نا شکایت کرتے رہے، کچھ بھی نہیں آیا، بندہ ٹھیک نہیں آیا، اتنے دروشی پڑھائے، اتنے ختم پڑھائے، اتنے مسجد صدقے دیتے، اتنے روزے رکھے، اتنا خیرات کیا، فلاں کو دیا، ہوتا ہی نہیں کچھ. فرمایا انتظار کرو اس بات کا، افضل العباد انتظار الفرج، اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرو. کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب اس کو ٹھیک ہونا ہے. تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، اور تھوڑا نارمل حالت میں آہستہ 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 انتظار کرو. یہ وائی تباہی کی باتیں نہ کرو، شکایات کی باتیں نہ کرو، انتظار کرو. انتظار کرو، جب وہ مشکل حل ہو جائے، دور ہو جائے گی، اس وقت آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی اور جو ہے نا آپ کی دعا کی قبولیت کے آثار آپ کو ظاہر ہو جائیں گے. اور بندہ بے صبر ہے نا، شکر ہے نا جی، وہ بہت سارے جلدی چاہتا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غضب کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا نہیں، یہ بہت لاپرواہ ہو گیا ہے. جو بھاگ جاتے ہیں نا، نہیں دعا مانگتے، تو اللہ اس سے غضب کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے. ٹائم بہت ہو گیا, انشاءاللہ اگلے درس میں اس حدیث سے شروع کریں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واغفر لنا قبل ذلك. صلى الله على حبيبنا أشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.